السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله المعطي وأنا القاسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول حاشر في يوم القيامة، ويحشر الناس على قدمي، ولباء الحمد بيدي، آدم ومن دونه تحت لبائي، فأحمده سبحانه وتعالى على محموده. صدق نبي الأمين الكريم. معزز المكرم دینی بھائیوں اور بہنوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی ترتیبیں بے شمار ہیں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ 450 سے زیادہ شکلیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی، یا راستے اور طریقے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم کسی بھی راستے سے چلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتے ہیں. کی ایک عمدہ ترتیب یہ بٹھائی ہمارے اکابر نے، ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، کہ مجموعی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا دو حیثیتوں کے اعتبار سے، یہ تمام پہچاننے والے راستوں کا خلاصہ. دو حیثیتیں کیا ہیں؟ ایک حیثیت محمد بن عبد اللہ نے، اور دوسری حیثیت محمد الرسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ ہیں، تو آپ کی شخصیت کا وہ پہلو نمایاں ہوتا ہے جو قبل از نبوت آپ کے کردار سے ظاہر تھا، آپ کے اخلاق سے ظاہر تھا، آپ کی امانت سے ظاہر تھا، آپ کی دیانت سے ظاہر تھا، آپ کی صداقت سے ظاہر تھا، آپ کی صلح جوئی سے ظاہر تھا، آپ کے ترحم سے ظاہر تھا، آپ کے کرم سے ظاہر تھا، آپ کی عنایت سے ظاہر تھا، آپ کی جود و سخا سے ظاہر تھا، آپ کی محنت سے ظاہر تھا، گویا آپ کے نسب سے ظاہر تھا، آپ کے حسب سے ظاہر تھا، آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر تھا، آپ کے اسوہ مبارک سے ظاہر تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں، یعنی محمد ابن عبداللہ کی حیثیت میں شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ گزشتہ غالباً میں نے بات عرض کی تھی کہ جسم مبارک جو ہے، اس جسم مبارک پر تاج نبوت جو سجایا گیا وہ 40 سال کے بعد. محمد ابن عبداللہ 40 سالہ زندگی میں پہچانے جاتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی میں پہچانے جاتے ہیں. زندگی کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ 40 سالہ، ایک حصہ 23 سالہ. 40 سالہ زندگی کا خلاصہ، 13 سالہ مکی زندگی میں عقل کے اوج و کمال کا زمانہ ہے، اور 13 سالہ مدنی زندگی کا زمانہ، دل کا زمانہ، ایک روایت کے اعتبار سے یا ایک قول کے مطابق. دوسرے قول کے مطابق کہ نہیں، مکی زندگی کو عقلی زندگی نہیں کہا جا سکتا، قلبی زندگی کہا جائے گا، اور مدنی زندگی کو عقلی زندگی کہا جائے گا، کیونکہ مدینہ منورہ سے پھر تمدن بھی پھیلا، تہذیب بھی پھیلی، سیاست بھی پھیلی، معاملات بھی پھیلے، معاشرت بھی پھیلی، ایک نیا نظام زندگی دیا گیا. گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا پہلو ہے، اس کا تعلق عقلیات سے بھی ہے، اور پہلی زندگی کا جو حصہ ہے اس کا تعلق، یعنی 13 سالہ، اس کا 10 سالہ، اس کا جو تعلق ہے وہ قلبی زندگی سے. اور 13 اور 10 نکال دیں 63 میں سے تو 23 سال ہو گئے، تو بچے جو 40 سالہ زندگی ہے، وہ 40 سالہ زندگی جسم محمدی کی گویا شان ہے اور پہچان. اب کن کن اعتبارات کو سامنے رکھا جائے، کس کس حیثیت سے آپ کا تعارف کرایا جائے، کون کون سی شان کے ذریعے سے، آپ کے اخلاق کے ذریعے سے، آپ کے کردار کے ذریعے سے، آپ کی گفتار کے ذریعے سے، آپ کے اسرار کے ذریعے سے، آپ کے افعال کے ذریعے سے، آپ کے آثار کے ذریعے سے، آپ کی صفات کے ذریعے سے، آپ کے اسماء مبارکہ کے ذریعے سے، آپ کی ذات مقدسہ کے ذریعے سے، آپ کی نبوت کے ذریعے سے، آپ کی رسالت کے ذریعے سے، آپ کی نور نورانیت کے ذریعے سے، آپ کے حکمت کے ذریعے سے، کس ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جائے، یہ ایک لمبا میدان ہے، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں کہ ایک دن مذاکرہ ہو اور بات کی جائے اور ختم، और तस्करे खत्म हो गए और बंद हो गए, और फिर एक साल तक उस पाप के फिर कोई पूछने वाला नहीं, न ना उस नाम को पहचानने वाला कोई हो, न उसके किरदार को जानने वाला कोई हो, न उसकी सीरत का अपनाने वाला कोई हो, न उसकी सुन्नत को ओढ़ना बिछोड़ना बनाने वाला कोई हो। ये जिंदगी का रंग हमारा बना हुआ है, और न हकीकत ये है कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन के एतबार से एक नई शान रखते हैं, और हर नई शान के एतबार से अपना एक तआरुफ रखते हैं। उस एतबार से आपका एक मनसब और ओहदा खुलता है, और उस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात समझ में आते हैं, तो फिर अजमत दिल में आती है, फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत आसान होती। मैंने एक बात अर्ज की थी कि 400 से जायद बातें बतलाई हैं उलमाए उम्मत ने कि हुजूर के तआरुफ के लिए, 400 से जायद छोड़िए हम 360 ही को ले लें जो साल के अय्याम हैं। अगर रोजाना एक तआरुफ एक जरिया तआरुफ का एक जरिया इख्तियार कर लें तो हमें साल भर काफी नहीं होगा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को पहचानने के लिए। इस मौके पर मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो एक शानों का तज़किरा अल्लाह ने जो बात जहन में डाली वो अर्ज कर दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिसकी उम्मत हैं उस नबी की उम्मत होना खुद एक शान। ये कैसे समझ में आता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से समझ में आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक मरतबा मामला पेश आया, अब तआला जल्ल शानहु ने उनकी पूरी कौम 70 अफराद को, फ़क़ारा मूसा कौमहु 70 रजुलन, 70 आदमियों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया अपनी कौम के, और उनको लेके गए कोहे तूर पर। अब तआला ने उनके सामने किताब तौरात अता फरमाई, तो उन लोगों ने कहा कि ये क्या है कि सिर्फ गायबाना एक किताब उतर रही है और आपको मिल रही है? अरे जो दे रहा है देने वाला दिखेगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जब इस हठधर्मी पे आ गई कौम तो अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल किया और उन्हें बर्बाद कर दी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की कि अल्लाह पहले मेरी कौम मेरी नहीं मानती, अब ये 70 मर गए वो भी चुन के मैं लेके आया था, अब मुझे कौम ये कहेगी कि मूसा इनको ले जाके खुद मरवा दिया, तो वो मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगेगा इन 70 अफराद का। अब आप ही बता सकते हैं और कौन बचाएगा, मारा आपने है तो चिल्लाएंगे आप ही। अब तआला ने फिर उन्हें जिंदा किया, और फिर उसके बाद में उनको उनके ऊपर कोहे तूर को मुसल्लत किया, फिर उनसे अहद पैमान लिया, फिर उसके बाद उनको रुख्सत किया गया। वह एक बाब है मुस्तकिल, उसके अंदर एक बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। अल्लाह एक ही तो बात थी कि उन्होंने ये मुतालबा किया था कि अल्लाह तू सामने आके किताब दे दे तो मान लेंगे, तो उन्होंने पकड़ लिया। अल्लाह ने कहा कि मेरा ये बोया फेल है कि जो कोई मेरी जात को हर मेरी जात पर हर्फ उठाएगा या मेरी जात तक पहुंचने की कोशिश करेगा मैं उसको माफ नहीं करूंगा और उसको पकड़ लूंगा। वो गुस्ताख है, वो बेअदब है, वो बेतहजीब है, वो बदतमीज है। बस एक ही कौम है जिसको मैं माफ करूंगा, उसके हर गुनाह को माफ करूंगा सिर्फ एक जुमले पर, अल्लाहुम्मा इन्नी आसी फतुब अलैया, अल्लाह मैं लौटना चाहता हूँ, गुनाहगार हूँ, रब्बिग़फिर ली, बस ये एक जुमला कहेगा मैं उसको माफ़ कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह वो कौम कौन सी है कि उसका ये एजाज़ है कि वो कोई भी गुनाह कर ले आप उसको एक ही लम्हे में माफ़ कर देंगे? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि मूसा हुआ उम्मत मुहम्मद, वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की, अल्लाह मुझे उस उम्मत में से कर दे, वो ऐसी उम्मत है कि उसका हर गुनाह तो माफ़ करने पे तैयार है और राजी है, और उसके हर गुनाह को बख्शिश का फैसला तूने कर लिया है, तो मुझे उस उम्मत में से पैदा कर दे या मुझे उस उम्मत में से बना दे। अब तआला ने कहा कि ये तुम्हारे मुकद्दर में नहीं। तो गोया उम्मत मुहम्मदी होना खुद एक अलग शान है। अब तआला ने बगैर मांगे कि ये फजीलत हमें अता फरमा दी। इसकी एक दूसरी फजीलत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात से भी मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता यहाँ तक कि अंबिया भी, जब तक मैं ना चला जाऊँ, मेरे बाद फिर अंबिया आएंगे जन्नतों में। उसके बाद मैं फरमाया, कोई उम्मत जन्नत में नहीं जा सकती जब तक मेरी उम्मत ना चली जाए। क्यों? ये उम्मत मोहम्मद की है, इस वास्ते इसको ये मुकाम है कि तुम पहले आ गए ठीक है अपनी जगह, लेकिन तुमको ठहरना पड़ेगा। उम्मत मोहम्मद जब तक जन्नत में ना चली जाए दूसरे किसी को जन्नत में जाने का हक नहीं होगा। तो ये शान है या नहीं है, ये मर्तबा है या नहीं है, यह है किसकी वजह से? यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और हम कैसी उम्मत हैं कि अपने आका को पहचानने के लिए भी तैयार हैं? हम कैसी उम्मत हैं कि अपने आका के बारे में जानने को तैयार हैं? हम कैसी उम्मत हैं कि वो आका जो हमारे लिए रात दिन एक करता रहा, وہ جو ہمارے لیے راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کہ اللہ سے یا رب امتی کہتا رہا، وہ جو اپنے چاہتوں کو ملیمیٹ کر کے ہمارے لیے رات دن کی محنتیں کرتا رہا، وہ جب اس دنیا سے چلا گیا تو ہم امت ہو کر اسی رب سرکار کے لیے گستاخانہ روش اختیار کریں، سرکار کے ناپسندیدہ اعمال اور حرکات اور افعال کو اختیار کریں، جس کے نتیجے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اذیت اور تکلیف پہنچے، پھر ہم امتی کہلانے کے قابل بھی ہیں یا نہیں؟ میرے دوست، ایک بات یاد رکھنا، ایک روایت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ روایت کیا ہے؟ قرآن مجید میں واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی نافرمان ہوتا ہے، حق تعالیٰ اس کا نسبت کا تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ آپ فخر کر سکتے ہیں، میں امت محمدی ہوں، مجھے فخر حاصل ہے، مجھے امتیاز حاصل ہے، مجھے شان حاصل ہے، مجھے اعزاز حاصل ہے۔ یہ اعزاز کیا ہے؟ میں غلام محمد ہوں۔ یہ اعزاز کیا ہے؟ میں غلام محمد ہوں، میں آقا کا امتی ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ امتی رہے گا کون، امت سے نکل جائے گا کون، امت کون رہے گا اور امت سے کون نکل جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک میں اس بات کو نقل فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی، جو میری سنت سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں میرا ہے، وکان معی فی الجنہ، اور آخرت میں میرا ہے، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اب ہم سنتوں کو کتنا زندہ کر رہے ہیں، اب پہچان لو کہ عشق رسول کی پہچان کا گویا تھرمامیٹر حق تعالیٰ نے دے دیا، ایک پیمانہ دے دیا، ایک ترازو دے دیا۔ اگر تم عاشق محمد ہو تو سنت محمد سے کتنی محبت ہے، اس میزان میں اپنے آپ کو توڑ لو۔ اگر اس میزان میں سنتیں ہمارے پاس موجود ہوں تو ہم محبت میں کامل، اور اگر سنتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے ہوں، تو پھر سنت نہیں بولا جا سکتا، محبت نہیں بولا جا سکتا، اس کو عداوت تو ضرور کہا جائے گا، اس کو عشق نہیں کہا جا سکتا، اس کو گستاخی کہا جائے گا، اس کو ادب نہیں کہا جا سکتا، اس کو بے ادبی کہا جائے گا۔ یہ پیمانہ ہے، یہ تھرمامیٹر ہے، یہ ترازو اور میزان ہے، جس کے اندر تولا جائے گا اور جانچا جائے گا کہ تم کتنی محبت کرتے ہو۔ محبت کی پہچان سنت سے ہوتی ہے، جتنی سنت اتنی محبت۔ اب جس کو جتنی محبت بڑھانا ہو آقا سے، آقا کی اتنی سنتیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر لیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل اور آپ کے ایک ایک اسم مبارک کے ذریعے سے آپ کے ایک فعل اور آپ کی ایک صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اس صفت کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ المعطی وانا الفاطم، ایک روایت میں، یہ روایت طبرانی میں بھی، یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک دوسری جگہ مصنف ابن عبد الرزاق نے لکھا اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار نام ذاتی کہلاتے ہیں، اس کو سب جانتے ہیں۔ اجمالی طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، ایک نام مبارک محمد ہے۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی وہ ہیں جس کے اندر زمین اور آسمان کی جامعیت۔ کیا مطلب؟ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آسمانوں میں تعریف ہو اور جب زمینوں میں تعریف ہو، آسمان میں تعریف ہوئی لیکن تعریف کا حق ادا نہیں ہوا، تعریف کم رہ گئی، یعنی اتنی نہیں کی کسی نے تعریف جتنی کرنا چاہیے، جب زمینوں میں تعریف ہو اور تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے تو پھر محمد بنتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے کہ ان کی تعریف کا کوئی حق ہی نہیں ادا کر سکتا۔ یہ میں نے پہلے پیر کے جو تذکرے میں کیا تھا، جس میں سیرت النبی کا ہم نے آغاز کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ کوئی نبی نہیں بن سکتا تو نبی کے مقام کو نہیں پہچان سکتا، جب نبی کے مقام کو نہیں پہچان سکتا تو اس مقام کا تعارف کیا کرائے گا، اس مقام کی تعریف کیا کرے گا۔ بس سمجھ میں آ گئی، تو حضور خود صاحب تعریف، ایسی تعریف کہ زمینوں میں بھی ہوئی تب بھی نافذ، آسمانوں میں بھی ہوئی تب بھی نافذ، ویسی ذات کا نام محمد، جو بہت سراہا گیا، جو بہت تعریف کیا گیا۔ ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں کتاب دیا گیا ہوں، اور توریت کی تائید کرنے والا، اور توریت کے اندر جو غلطیاں ہو گئیں اس کی اصلاح کرنے والا، اور تمہارے درمیان میں حق کو پھیلانے والا، اور اس کے ساتھ ایک بشارت دینے والا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ احمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تعریف کرتے؟ حق تعالی جل شانہ کی سب سے زیادہ تعریف اگر کسی نے اس کائنات میں کی ہے تو اس ذات کا نام احمد ہے۔ یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس دنیا میں جو سب سے زیادہ تعریف اللہ کی اگر کسی نے بیان کی تو وہ محمد ہے، اسی لیے آپ کا نام احمد ہے۔ ایک نام مبارک آپ کا حامد بھی ہے، حامد کہتے ہیں فاعل کے صیغے سے تعریف کرنے والا، بہت تعریف کرنے والا۔ صاحب جب احمد کے ذریعے سے اس کا تعارف ہو چکا پھر لفظ حامد کو الگ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ باب الگ ہے، وہ باب الگ ہے، اس لیے دونوں چیزوں کو الگ الگ بولنا پڑتا ہے، اس لیے دو نام الگ الگ ہیں۔ دنیا میں تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حق تعالیٰ کی، اس لیے احمد بن گئے۔ اب آخرت میں کون تعریف کرے گا حق تعالیٰ جل شانہ، کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کو معلوم کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی آدم سب سے پہلے میں قیامت میں اٹھایا جاؤں گا اور پھر لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی میرے بعد دوسرے لوگ زندہ ہوں گے، اس کے بعد جب حشر کے میدان کی طرف چلیں گے تو سختی حشر کو دیکھ کر لوگ کانپ جائیں گے، تھرا اٹھیں گے، پھر سب جائیں گے ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس اور ان سے سفارش کی درخواست کریں گے کہ ابو البشر آدم علیہ السلام، آپ ہم سب کے باپ ہیں، کہ آپ ہی سے ہماری نسلوں کا وجود عمل میں آیا، لہٰذا آپ اپنے رب کے سامنے اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست کر دیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے، یہ حساب کتاب کا معاملہ ہو جائے تاکہ اس عذاب سے تو چھوٹیں، آگے تو بات کی بات ہے، پہلے یہاں سے تو چھوٹ جائیں، یہ ایسا عذاب ہے کہ ہم سے سہا نہیں جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے معاف کرو، اس لیے کہ یہ مجھ سے ہونے والا نہیں، مجھ سے جو قطع اور لغزش ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں خود پریشان ہوں کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب نہ بن پڑے گا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے جب کشتی نوح میں سواری ہو گئی میری اور میں سوار ہو گیا، اس وقت میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ سفر میں شریک ہو جا، ہماری کشتی میں آ جا، تو اس وقت میں ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ کشتی میں نہیں آؤں گا، میں جودی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے کوئی عذاب ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس وقت پروردگار عالم نے ایک جملہ کہا کہ نوح اس کو چھوڑ دیجئے، اے اللہ وہ میرا بیٹا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرے ساتھ جس کی نسبت ہوگی تو اس کو عذاب نہیں دے گا، تو اسے معاف کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو جملے تھے اس پر اللہ کو بڑا جلال آیا، حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنا کہا اتنا سنو، ورنہ تمہاری نبوت چھن جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ نافرمان تھا۔ میں نے ایک بات شروع میں عرض کی تھی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہوگی تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا، امت میں شامل رہیں گے، اور اگر نبوت کی اطاعت ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، امت سے خارج نبی تو نہیں کرتا، اللہ کر دیتا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں موجود ہیں، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فی مکان وحال بینہم الموج فکان من المغرقین وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہاری اہل سے نہیں ہے، اس کی اہلیت ایسی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ اس کی اہلیت کو ثابت کیا جائے۔ قال انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل سے نہیں۔ حق تعالی نکال دیتے ہیں امت کے نبی کے نافرمانوں کو، امت سے خارج حق تعالی کرتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، کوئی مفتی نہیں کر سکتا، کوئی نبی نہیں کر سکتا، حق تعالی کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق تعالی کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں گے تو پھر کیا امت باقی رہیں گے؟ نبی سے محبت کی علامت سنت ہے، جب سنت ہی سے محبت نہیں ہوگی تو امت سے کہاں ہوں گے؟ اس بات کو سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ تو اس دنیا حضرت نوح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میں نے جو بیٹے کے بارے میں سفارش کی تھی وہیں تو مجھے جھڑک دیا گیا تھا کہ نبوت تمہاری خطرے میں پڑ گئی ہے، اب میں جاؤں گا مجھے یاد دلایا جائے گا، میں نہیں جانے والا اللہ کے ہاں سفارش کے لیے، کہیں مجھے پکڑ نہ لیا جائے کہ تم نے جب ایسا کیوں کہا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس جانا ہوگا، پھر حضرت اسحاق کے پاس جانا ہوگا، پھر یعقوب کے پاس جانا ہوگا، پھر انبیاء کے پاس جانا ہوگا، یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا ہوگا۔ وہ آخری بشر ہوں گے، وہ آخری رسول ہوں گے، نبی ہوں گے، جو یہ کہیں گے کہ اس وقت میں اللہ کی حمد و تعریف کا حق صرف ایک شخص ادا کر سکتا ہے، ایک ذات ادا کر سکتی ہے، اس سے ہٹ کے کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، میں جانتا ہوں اس شخص کو، چلو میں تمہیں ان کے یہاں لے کے جاتا ہوں، وہ رہبر اور رہنما ہوں گے پورے قافلے کے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے قیامت تک کے تمام افراد کا ہجوم لے کر چلیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں یہ پوچھیں گے کہ اے لوگوں، تم اب تک کہاں تھے؟ میں تو تمہارے انتظار میں تھا، میں تمہاری طلب کو دیکھنا چاہتا تھا، تمہاری طلب اگر پوری ہو گئی، اگر تمہاری چاہت بڑھ گئی ہے کہ اللہ اپنا دربار لگائے اور میزان عمل قائم کر دے اور حساب و کتاب شروع کر دے، لہٰذا میں اس کام کے لیے ہی ہوں، تم آ جاؤ، میں تمہاری طلبوں کے مطابق اللہ کی وہ حمد کروں گا کہ اس سے پہلے ویسی حمد کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے وہاں جو اللہ کی حمد کریں گے اس آپ کا نام مبارک اس میں حامد پڑا ہوں، قیامت میں ایسی حمد کرنے والا کہ اس سے پہلے اس کی وہ حمد کسی نے نہیں کی۔ تو جس جگہ، یعنی اس حمد کا مقام یہ ہے، اس حمد کا مرتبہ یہ ہے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کریں گے اس جگہ کا نام ہی حق تعالی نے محمود رکھ دیا ہے، اس لیے آپ کا نام مبارک محمود بھی ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس سفارش میں، اس شفاعت میں میرا حق بھی بن جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، جب تم اذان سنو تو اذان کے کلمات کا جواب دو، جب جواب دے چکو اور اذان مکمل ہو جائے تو کہو، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم مقاما محمودا وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ جو دعا ہے، اگر کوئی آدمی اس دعا کا اہتمام کرے گا تو حضور حمد کریں گے وہاں جو مقام محمود ہے، وہاں پر آپ کا اسم مبارک حامد کھلتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے اس شفاعت میں ان دعا کا اہتمام کرنے والوں کا نام بھی ہوگا، حق تعالی ان کے حق میں اس شفاعت کو قبول فرمائیں گے، وہ مقام مقام محمود۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبارک قاسم ہے، اس کی دو روایتیں میں نے عرض کی، واللہ المعطی وانا القاسم، ایک روایت میں یہ الفاظ، دوسری روایت میں انما انا قاسم واللہ یعطی، ایک موقع ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت لے کے تشریف فرمائیں، لوگ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرما دیتے ہیں، اس تقسیم کی مناسبت سے لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس کے مالک ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم، بلا شبہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اس مال کا دینے والا اللہ ہے، یعنی انسانوں کی نظر مخلوقات سے ہٹا کر پروردگار عالم کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسم ہونے کی ہے۔ دوسری نسبت واللہ المعطی وانا القاسم، ایک یہ ہے کہ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، یہ نظام میں تجلیات الوہیت ہیں، اس نظام کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی تجلیات کی وجہ سے، اللہ کے شیون کی وجہ سے، اللہ کی جو تجلیات ہیں اس کائنات کے ہر ذرے پر راست نہیں پڑ سکتی، اگر راست پڑے تو اس جگہ کو ختم کر دیا جائے گا، یا اس جگہ میں تحمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جگہ ختم ہو جائے گی، اور جس پر پڑے گی اس جگہ اور اس شخصیت کو دونوں کو معدوم کر دے گی، یہ وصف ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ جلال ہے اس تجلی کے اندر پوشیدہ، یہ قرآن مجید میں موجود ہے، فجعلہ دکا فقر موسیٰ صعیقا، اللہ جب تجلی ڈالتے ہیں وہ بھی 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے سے، پھر تجلی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ جیسی جبلت والی ذات پر بھی پڑے تو ٹوٹ پھوٹ جائے، اور موسیٰ جیسے پہلوان پر بھی پڑے تو بے ہوش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمزور شخصیت نہیں تھے، اگر آپ دوسری جگہ پڑھیں بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے نکلے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص کو گھوسا مارا تھا، اور گھوسا ایسا کہ ایک ہی گھوسے میں آدمی مر گیا، تو کوئی آدمی معمولی مارے تو آدمی مر نہیں جاتا، آدمی کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی کمزور شخصیت نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فجعلہ دکا فقر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت بے ہوش ہو گئی تو اللہ کی تجلی کا اثر کیا ہوگا، اس کی جلال کا کیا عالم ہوگا، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے بعض صوفیہ نے مسئلہ واحدیت میں اس کی تکمیل فرمائی اور یوں بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نور کو بنایا ہے، اس نور پر حق تعالی اپنا فیضان اور اپنی تجلی کو وارد فرماتے ہیں، واللہ المعطی اللہ دیتے ہیں، وانا القاسم پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کائنات کے ہر ذرے کو حیات ملتی، اس کائنات کے ہر سمیع کو سننے کی سعادت ملتی، اس کائنات کے ہر بصیر کو دیکھنے کی صلاحیت ملتی ہے، اس کائنات کے ہر بولنے والے کو گویائی کی قوت ملتی ہے، لیکن واسطہ ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حقیقت محمدی سے تعبیر کیا گیا۔ دو روایتیں ذہن میں رکھیں، ایک روایت واللہ المعطی وانا القاسم، دوسری روایت انما انا قاسم واللہ یعطی، انما انا قاسم واللہ یعطی کے وقت مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ یہ جو دوسری روایت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا کر پوری کائنات کو جدا جو بخشی گئی ہے اس کو بتانا مقصود ہے۔ اسی لیے کہنے والے علماء دیوبند کے بزرگوں نے کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے لے کے روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اس بات کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ نام گنائے، محمد، احمد، حامد، محمود، قاسم۔ اللہ کرے کہ حضور کی یہ شانیں ہماری سمجھ میں آئیں اور آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور آپ کی اطاعت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔
لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
صلى الله على النبي الأمي، اللهم صل على محمد النبي الأمي، صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلامًا عليك يا رسول الله، صلاةً وسلامًا عليك يا رسول الله، يا رب بالمصطفى واللهم قائدنا وكلنا ما مضى يا مرشد الكرم، لا إله إلا إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقضيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر قلوبنا بنور معرفتك وخذنا وزنك على الله نفس الشر اے میرے اللہ اے میرے اللہ کنجے غم سے ہم کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ سن میری نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے نہ بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ چل میرا پر اللهم حاضرنا اللهم شاهدنا اللهم معنا اللهم معنا اللهم نبر قلوبنا بنور معرفته كلها هديه فيمس علي واشكرتي راحل سبالا لا قدر ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا تیرا تصور روح کی لذت تیرا تصور دل کا اجالا مکن میری چولی لب نام تیرا نے اونچ نکالا چبل میرا مرتم تلائی
Allah
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا منكم عاد فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے. اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، حب و عافیت کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، لطف و احسان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں گناہ کیے ہیں، اے اللہ جان جان کر انجانے میں ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں. اے اللہ ہمارے قصوروں کا ہمیں اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر چھوٹے گناہ کو معاف فرما، ہر بڑے گناہ کو معاف فرما، ہر چھوٹے کے گناہ کو معاف فرما، ہر بڑے کے گناہ کو معاف فرما، ہر مرد کے گناہوں کو معاف فرما، ہر عورت کے گناہوں کو معاف فرما، ہر نوجوان کو معاف فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ نصیب فرما. اے اللہ تیری نافرمانی کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے طریقے چھوڑ کے آج ہم رسوا ہیں. اے اللہ ہم آج ذلت کے امیر غاروں میں گرے ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری آخرت تو کیا بنتی، اے اللہ ہماری دنیا بھی نہیں بنتی. اے اللہ تو ہی رحم کر دے، اے اللہ تو ہی رحم کر دے، اے اللہ ہم پر رحم کھا لے. اے اللہ ہمارا کوئی عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے تو رحم کردہ. اے اللہ بس ایک بات ہمارے پاس ہے، وہ ہم محمد کی امت ہے. اے اللہ اپنے حبیب کی لاج رکھ لے، اے اللہ اپنے حبیب کی لاج رکھ لے. اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اپنے آقا کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ کل قیامت کا میدان ہوگا، آقا کے سامنے حاضری ہوگی، جہاں کے کوثر کے پینے کی لائنیں لگی ہوں گی. اے اللہ ہمیں سوکن سوکن کہہ کے نہ ہٹایا جائے، اے اللہ ہمیں خانہ درگاہ نہ کیا جائے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تو بڑا ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپا دیتا ہے. اے اللہ ہماری عزت تیرے گناہوں کے چھپانے کی وجہ سے ہے. اے اللہ کب قیامت کا میدان ہوگا، آقا کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو ہمیں رسوائی سے بچا لے، بے عزتی سے بچا لے. اے اللہ امتیوں کی قطاروں سے نکالے جانے سے بچا لے، اپنے آقا کے ہاتھوں جامع کوثر کا پینا نصیب کر دے. اے اللہ اپنے آقا کے ہاتھوں جامع کوثر پینا نصیب کر دے. اے اللہ ہمیں وہ شراب طہور پلا دے جس کے بعد پیاس نہ لگے، اے اللہ وہ نوالا کھلا دے جس کے بعد بھوک نہ لگے. آقا کی شفاعت نصیب فرما دے، آقا کے نندے تلے جمع فرما دے. اے اللہ ہمیں سنتوں کا اتباع کرنے والا بنا دے، آقا کی عظمت ہم پر کھول دے، آقا کی محبت عطا فرما دے، آقا کی شفاعت میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، آقا کی شان نرالی ہے. اے اللہ تو ہی ان کا صحیح حق ادا کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی آقا پر درود نہیں بھیج سکتا. اے اللہ تو اپنی شایع نشان اپنے حبیب پر درود و سلام نازل فرما. ہم سب کی طرف سے اللہ درود و سلام نازل فرما، ہم سب کی طرف سے نہیں. اے اللہ بارش کے خطرات کے برابر عطا فرما، تیری معلومات کے مطابق عطا فرما. اے اللہ ہمارے آقا بڑے اونچے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے سعادت ہے. اے اللہ اس کو سعادت سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. بدعات سے ہماری حفاظت فرما، خرافات سے ہماری حفاظت فرما، رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آقا کے لائے ہوئے دین کو چھوڑنے سے ہماری حفاظت فرما، توحید نصیب فرما، رسالت کا یقین نصیب فرما، آقا کی تعلیمات پر عمل کی سعادت نصیب نصیب فرما. اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں اپنے فضل سے معاف فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے، بچی کچی زندگی تیری اطاعت میں گزارنے والا بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا، صائم منتحر بنا، اے اللہ ہم سب کو روزے دار بنا، اے اللہ ہم سب کو زکاتوں کا دینے والا بنا، ہم سب کو حج کی توفیق نصیب فرما، اپنے آقا کے روزے کی زیارت نصیب فرما، اپنے آقا کے روزے کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ہماری جانب سے حضرات خلفائے راشدین و صحابہ کو اے اللہ سلام عطا فرما، ان کی قبروں میں راحت نصیب فرما. اے اللہ ان کے بعد جو اولیاء اے اللہ دین حق کی تعلیم پہنچاتے رہے ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، ان پر اے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہمارے اکابر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں سے جو گزر گئے، اے اللہ ہمارے جو بڑے بزرگ اس دنیا سے گزر گئے، اے اللہ ان سب کو اے اللہ معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم میں جو موجود ہیں انہیں صحت نصیب فرما، انہیں عافیت نصیب فرما، ان کی حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، باغیوں کی بغاوت سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، شیطانی حرکات سے حفاظت فرما. اے اللہ نفس کی خواہشوں میں پڑھنے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو بچا لے، اے اللہ ہم سب کو بچا لے. اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ شعبد بازیوں کو ختم فرما. اے اللہ بدعات کو ختم فرما، سنتوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ ہمارے گھرانوں میں سنت کے انوارات کو داخل فرما دے. حبیب پاک کے طریقوں کو رائج فرما دے. اے اللہ ساری دنیا میں مصطفیٰ کے طریقے کو رائج فرما دے. اے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اے اللہ جتنا ہم سے کام تو لے سکتا ہے لے لے. اے اللہ اگر تو چاہے تو ہم سے کام ہوگا، اے اللہ اگر تو نہ چاہے تو ہم سے کام نہ ہوگا. اے اللہ تو ہمارے ساتھ چاہت والا معاملہ کر لے. اے اللہ نبی کے طریقوں کو عام کرنے کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اس کام کے لیے ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، اطاعت کے جذبات نصیب فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعا اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے. وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ.